حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ جو کہ آگے فرمایا ہے، پھر ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بات آئے گی. آغاز میں فرمایا جا رہا ہے رکو نمبر 3 آیت نمبر 27 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں پیدا کی. فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو باطل نہیں پیدا کیا. یعنی مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، جس طرح سے یہ زمین و آسمان حق ہیں، اسی طرح سے دنیا کا جو جوڑا آخرت ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، وہ بھی حق پر مبنی ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے. فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے جہنم کی آگ سے ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فاسدوں کی طرح، فساد مچانے والوں کی طرح زمین میں کہ جو فساد پھیلاتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اور کیا ہم متقین کو بد کرداروں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی یہ ممکن نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل روز قیامت بالکل برابر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا مقام صدیق اکبر کا کیا ہوگا. ابو جہل اپنی بدبختی اور اس دین کو چھٹلانے کی وجہ سے اس کا جو انجام بد ہے وہ ظاہر اور باہر ہے. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اہل ایمان کو فاسدوں کے برابر کرے گا نہ متقین کو بد کرداروں کے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 29 ہے، یہ قرآن کے فہم کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے. قرآن کے فہم کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تذکر کہلاتا ہے، دوسرا درجہ تدبر کہلاتا ہے، اور یہ دونوں اصطلاحات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں جمع کر دیا ہے. تذکر کی کیا معنی ہے؟ کہ کسی آیت پر سرسری غور و فکر سے، مطالعے سے، اس کی جو سمری ہے، اس کے جو جسٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بالکل ظاہر اور باہر ہو جائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کہنے چاہتا کیا، ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں. یہ سرسری مطالعے سے، ترجمے سے ایک بندہ مومن کے سامنے قرآن کا جو مطالبہ ہے وہ آ جائے. اگر آپ کو یاد ہو، خاص طور پہ جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ 9th میٹرک میں ایک کمپریہنشن کا ایک، یعنی امتحان میں ایک سوال آتا تھا کہ انگلش کے پیپر میں، کہ جس میں ہمیں دیا جاتا تھا ایک ٹیکسٹ، اور اس ٹیکسٹ کو سرسری طور پر مطالعے کے بعد نیچے کچھ اسی ٹیکسٹ کے متعلق کچھ سوالات ہوتے تھے. لہٰذا اب اس ٹیکسٹ پر کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ نہیں لگانا ہوتا طالب علم کو، بلکہ سرسری مطالعے سے جو بھی اب سوالات نیچے کیے گئے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے تذکر، یہ فہم قرآن کے حوالے سے پہلا درجہ ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ سرسری مطالعے سے قرآن مجید کے مطالبات وہ سامنے آ جائیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہو بندہ مومن. ہاں، ایک دوسرا درجہ ہے کہ جو تدبر کہلاتا ہے. تذکر کے لحاظ سے تو جان لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے، اور بڑی تکرار کے ساتھ پڑھیں گے، کہ تذکر کے لحاظ سے، تذکر کے درجے پہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے. بار بار یہ الفاظ وہاں آئیں گے سورہ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً قرآن کو تذکیر کے لیے، تذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے کہ جو قرآن مجید میں غور و فکر کرے، تذکر کرے؟ تو تذکر کے لحاظ سے، اس پہلے درجے کے لحاظ سے قرآن بڑا آسان. ہاں، دوسرا جو درجہ ہے تدبر، تدبر کے معنی، یہ دبر سے نکلا ہے. تدبر کے معنی کیا ہیں؟ دبر کے پیچھے پڑ جانا کسی شے کے. تو لہٰذا یہ ہے کہ قرآن حکیم کے آیات کا گہرا مطالعہ اور اس کے سمندر میں گہرا غوطہ زنی کر کے علم و حکمت کے موتی نکالنا، یہ ہے اصل میں تدبر. اور تدبر کے لحاظ سے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن مجید پر کوئی عبور حاصل ہو گیا. یعنی ایک موقع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چاہنے والے نے آپ کے درس سے متاثر ہو کر آپ کو بعد میں یہ کہا کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو قرآن پر تدبر حاصل ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی تحسین فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب اس جملے پر، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹا کہ آپ نے اصل میں قرآن کی توہین کی ہے، قرآن مجید پر کوئی عبور حاصل نہیں کر سکتا. عبور کے معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں بھی سڑک عبور کر لی، یعنی سڑک کی جو ہے وہ ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں، اس کنارے سے اس کنارے پر آپ پار ہو گئے، باؤنڈریز کراس کر لیں، تو مطلب کیا ہے سڑک عبور کر لیں. قرآن مجید کی تو کوئی ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز نہیں ہے، یہ ایسا بحر بے قرار ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا غوطہ زنی ایک قرآن کا قاری اس کے اندر کرے گا، علم و حکمت کے موتی نکالتا چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ علماء کبھی اس قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، کبھی سیر نہیں ہوں گے، جب جب پڑھیں گے علم و حکمت کے موتی نئے نئے پاتے رہیں گے. تو تدبر کے لحاظ سے یعنی قرآن مجید کے لیے کئی علوم ہیں کہ جو درکار ہیں، جو علماء کہتے ہیں نا کہ کئی علوم، 14 علوم، 18 علوم، لہٰذا وہ تدبر کے پہلو کے لحاظ سے ہیں. یعنی جب کوئی تفسیر لکھنے جائے تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس کے لیے مختلف علوم جو ہے وہ درکار ہیں، ناسخ و منسوخ کا علم ہے اور دیگر علوم ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تدبر کے لحاظ سے قرآن مجید، بہرحال یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس میں عبور حاصل کر لیا. اور بہرحال قرآن مجید تدبر کے لحاظ سے بھی جھنجھوڑتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ لہٰذا یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کے علم میں آگے سے آگے پڑھتے چلے جائیں. یہ تو بحر بے قرار ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ تذکر، یاد دہانی، اس کے لیے قرآن بڑا آسان ہے، اور اس کے لیے کوالیفیکیشن بھی بڑی آسان کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلغوا انی ولو آیا، بخاری کی روایت ہے، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو. یعنی تذکیر، یاد دہانی، جسٹ قرآن کی کچھ آیات کا یا پورے قرآن کا حاصل کر کے کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں، اس کو آگے پھیلانا شروع کریں. یہ اس مشل کی مانند ہے کہ جس طرح سے اولمپک ٹارچ جو ہے وہ ایک آدمی لے کے بھاگتا ہے، دوسرا کو دیتا ہے، پھر تیسرے کو دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ فائنل مشل ہے کہ جو کہ روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یہ قرآن کی تعلیمات بھی سینہ بسینہ اسی طرح سے پھیلنی ہیں. تو بہرحال یہ دونوں پہلو یہاں جمع کر دیے گئے. فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسی کتاب ہے؟ مبارک، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں اور بھی بہت ساری برکات ہیں روحانی اعتبار سے بھی، یعنی انسان کی زندگیوں میں یہ انقلاب برپا کرنے والی یہ کتاب. لیتدبروا آیاتی، تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں، یہ ہے دوسرا جو درجہ کہ جس کے لیے کئی علوم درکار. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ جو ہوش مند ہیں وہ اس سے تذکیر حاصل کریں، اس سے نصیحت پکڑے. تو تدبر اور تذکر یہ دونوں اصطلاحات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، تفصیل ہم نے جو ہے وہ سمجھ لی ان دونوں اصطلاحات کے حوالے سے. اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے. نعم العبد، کیا ہی خوب وہ بندے ہیں. انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب شام کے وقت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے جید بڑے عمدہ گھوڑے معائنے کے لیے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اس مال سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے گھوڑوں کا، یعنی گھوڑوں کی صورت میں یہ جو مال ہے، میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں رب کے ذکر کی وجہ سے. یعنی یہ وہ جانور ہے گھوڑا کہ جو کہ اپنے مالک کا فرما بردار بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو بھی دین کے نافذ کرنے والے ان کے لیے سواری بنتا ہے، کفار کی صفوں میں جو ہے وہ گھستا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دین کی سربلندی کے لیے جنگوں میں یہ گھوڑے ہیں کہ جو کام آتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے مجھے اللہ کا یہ جو مال ہے گھوڑے، یہ بہت پسند ہے. حتی توارت بالحجاب، اور پھر یہ ہے کہ جب گھوڑے اوٹ میں چلے گئے استبل میں، دوبارہ سے معائنے کے بعد ان کو استبل میں واپس لے جایا گیا، تو ردوہا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی گھوڑوں کو واپس میرے سامنے لے کر آؤ، یعنی ان کی جو محبت ہے اس کے اظہار میں انہوں نے واپس گھوڑوں کو بلایا. فتفق مسحم بالسوق والعناق، اور پھر سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر محبت سے جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے رہے، یعنی وہ محبت کہ جس کی یعنی وجہ ہم نے سمجھی کہ یہ جنگوں میں جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں اہل حق کا ساتھ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 34 ہے یہ مشکلات قرآن میں سے ہے، اور یہ ہے کہ بہت ساری اسرائیلی روایات، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ ان آیات اور انبیاء کے واقعات کے ذیل میں ہمارے لٹریچر میں شامل ہو گئیں، کہ جس نے واقعتاً ان کو بیان کرنا جو ہے وہ اتنی اغلاط اور اتنے بکواس اس میں جو ہے وہ بکی ہے انبیاء کے حوالے سے، کہ بہرحال یہ ہے کہ ان کو زبان پر بھی لانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ مشکلات قرآن میں سے ہے، مبہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان کی طرف ان کو جو ہے وہ توجہ دلائی گئی۔ اب وہ کیا خطا ہے واللہ عالم، یعنی ہمارے لیے بس یہ اسی میں کفایت ہے، نہ حدیث سے کوئی اس کی وضاحت ملتی ہے نہ کوئی قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہت محتاج جو بھی ترجمہ یا تشریح علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے، وہ بس اتنی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ جو اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو مشن مجھے دیا ہے، میری اولادوں میں سے جو ہے وہ کوئی ایسا ہو جائے کہ جو اس مشن کو میرے بعد آگے بڑھا سکے۔ تو بہرحال اولادوں میں کوئی ایسا ہونہار بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بچے پہ نظر تھی، لیکن اس سے بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایسی امیچور جو ہے وہ کوئی بات سامنے آئی کہ جس سے وہ یعنی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس مشن کو آگے بڑھائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے واللہ عالم۔ اب یہ بات ہے یا کیا بات ہے وہ بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ولقد فتنا سلیمان، اللہ فرما رہے ہیں کہ البتہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، والقین علی کرسیہ جسدا، ہم نے ان کے تخت پر ایک، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دھڑ ہے کہ جو جسد ہے کہ جو کہ رکھ دیا۔ اب یہ تخت پر سلیمان علیہ السلام کے جو جسد رکھا گیا ہے، لہٰذا اب اس کے کیا معنی ہے، اس کی اصل کیا ہے، واللہ عالم۔ ثم اناب، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ جو تقاضا انہوں نے اللہ سے کیا ہے وہ مناسب نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا۔ قال رب اغفر لی، تو سلیمان علیہ السلام نے رب کے حضور ہاتھ جوڑے، انہیں فرمایا کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، یعنی اللہ تیرے احکامات کے نفاذ کے لیے مجھے ایسی سلطنت دے کہ لا یمبغی لاحد من بعدی، کہ جو میرے بعد کسی کو جو ہے وہ میسر نہ ہو، انک انت الوہاب، اور بے شک اے اللہ تو ہی ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے۔ بہرحال اب سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے ان کی خوبی کیا تھی، اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ فسخرنا لہ ریح، پھر ہم نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، تجری بامری رخاء حیث اعصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے وہ ہوا رب کے حکم سے بالکل نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتی تھی، اور بڑی دور کی اور لمبی مسافتیں بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہوا ان کو جو ہے وہ مسافت طے کرا دیتی تھی۔ وہ شیاطین کل بنا و غفواس، اور تمام جنات وہ تابع کر دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ عمارت بنانے والے تھے اور غوطہ مارنے والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے اور سمندروں میں غوطہ مار کے اور موتی ہیرے بھی نکالتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے بھی جنات تھے کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی جو ریزرو فورس تھی جنات کی وہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے زیر فرمان کی بھی تھی۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ بھئی یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تم چاہو تو احسان کرو دوسروں کو بھی دو، یا یہ ہے کہ روک رکھو بغیر کسی حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ، تو بے شک سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد ایوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ایوب علیہ السلام کا جو بھی صبر ہے، صبر ایوب، وہ تو بہت ہی جو ہے وہ مشہور ہے۔ کئی سالوں پر محیط ان کو یعنی ایک بیماری ہے کہ جو لاحق ہوئی اللہ کی طرف سے، یہ بیماری تھی اور آزمائش تھی ایوب علیہ السلام کے لیے، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ جو جلدی بیماری تھی، اور یہ ہے کہ وہ پھوڑے اس میں ہو گئے اور کچھ کیڑے بھی جو ہے وہ اس میں پڑ گئے، اور بہرحال یہ ہے کہ بچے بھی فوت ہو گئے، خاندان والوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی ایک آزمائش میں ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کس طرح سے رب نے پکار کو سنا. فرمایا کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اور نبی آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی. اِذْ نَادَى رَبَّهُ, کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ, کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے ایزا اور دکھ ہے کہ جو کہ پہنچایا ہے. یعنی وہ فزیکل بیماری تو خیر اللہ ہی کی طرف سے تھی, لیکن یہاں پر شیطان کی طرف سے جو یہ انہوں نے فرمایا کہ ایزا اور مجھے دکھ پہنچا ہے, تو مطلب کیا تھا اصل میں کہ اس بیماری میں شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ وسوسہ اندازی کرے اور یعنی ایوب علیہ السلام کی نفسیاتی جو بھی تکلیف ہے اس میں اضافہ کرے, نفسیاتی تکلیف دینے کی کوشش کرے, دماغی جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی تم تو کہتے ہو کہ بھئی اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور تمہیں اس بیماری میں مبتلا کر دیا. تو اس طرح کے وسوسے تھے جو شیطان کی طرف سے آ رہے تھے, اس پر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شیطان نے ایزا اور دکھ پہنچایا ہے. اور کچھ بھی رجلے, اب دیکھیں یہاں بندے نے پکارا, اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جواب بھی آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اے ایوب آپ اپنا ذرا پاؤں ماریے, حاضا مغتسل بارد و شراب, تو یہ لو جیسے آپ نے پاؤں مارا تو اس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اللہ کے حکم سے, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اب لو یہ غسل کے لیے ٹھنڈا پانی بھی ہے اور پینے کے لیے بھی بڑا عمدہ پانی ہے, شیری پانی ہے. وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ اور بھی جو ہے وہ عطا کیے, یعنی اور دوسرے بچے, یعنی جو بچے فوت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور اولاد ہے کہ جو کہ ان کو عطا فرمائی, جو رشتے دار ساتھ چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی جو ہے وہ واپس ہوئے. فرمایا کہ رحمت منا, اور یہ سب کچھ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی ایوب علیہ السلام پر. وذکر لأولی الالباب, اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جو بھی جس حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رکھے, خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو, وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے, اپنا تعلق اس سے استوار رکھتا ہے. اب اس کے بعد اس بیماری میں ایک موقع پر ایوب علیہ السلام کو اپنی زوجہ کی ایک بات پر بڑا غصہ آیا, اور انہوں نے جو ہے وہ قسم کھا لی کہ میں تمہیں 100 درے جو ہے وہ ماروں گا, 100 بید ماروں گا. لہذا یہ ہے کہ جب شفا ہوئی تو اپنے اس قول پر اور قسم پر جو ہے وہ شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا بیماری میں غصے میں آ کے یہ قسم جو ہے وہ کھا لی. لہذا یہ ہے کہ اگر تو میں نہیں مارتا 100 بید اور 100 درے تو پھر قسم جو ہے وہ جو میں نے کھا لی اس کا کیا ہوگا, اور اگر ماروں تو ایک ذاتی کا معاملہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک یعنی تدبیر سجھائی, اور وہ تدبیر کیا ہے, اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام سے کہ وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْزًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, کہ اے ایوب آپ اپنے ہاتھوں میں 100 تنکوں والی جھاڑو لے لیں, یعنی یہ ہے کہ جھاڑو لے لیں. اب وہ 100 تنکوں والی یعنی 100 درے مارنے کی اگر آپ نے قسم کھائی تھی تو اس کو توڑے نا قسم کو, آپ یوں کریں کہ 100 تنکوں والی آپ جو ہے وہ جھاڑو لے لیں, فضرب بھی, اور ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو اس سے مار دیں. ولا تحنس, اور قسم جو ہے وہ نہ توڑے. لہٰذا اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ اللہ نے تدبیر سجھائی ایوب علیہ السلام کو, اور یہ تدبیر جو ہے وہ پازیٹو تدبیر ہے, یعنی اگر ہیلا کہیں جو ہیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ منفی ہیلا نہیں تھا, یہ پازیٹو ہیلا تھا کہ جو اللہ نے سکھایا ایوب علیہ السلام. اور پازیٹو ہیلا یا تدبیر جسے آپ کریں وہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا, کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی, اور یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی. یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہو گئیں. جبکہ جو ہیلا انسان کرتا ہے تو لہٰذا اس میں اللہ کا حق بھی مارا جاتا ہے, کسی کا نقصان بھی ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہوتی. جس طرح سے وہ ہیلا کیا تھا کس نے, بنی اسرائیل میں سے اصحاب سبت نے, وہ جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ جو مچھلیوں کا یعنی شکار ہفتے کو روکا گیا تھا, کس طرح سے نالیاں بنا لیں اور یہ ہے کہ گھڑے کھود لیے, اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل نہیں تھی. آج ہمارے یہاں جو ہیلا ہوتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ 1 سال پہلے ہی جو ہے وہ شوہر بیوی کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہے, 1 سال پورا نہیں ہوتا, اور جب بیوی کو 1 سال پورا ہونے لگتا ہے 1 مہینے پہلے وہ شوہر کے نام کر دیتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے, غریبوں کا حق بھی مارا جاتا ہے, اللہ کا حکم بھی ٹوٹتا ہے. لیکن یہ جو تدبیر ہے پازیٹو ہیلا, یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا, نہ کسی کا نقصان, نہ کسی کے حق تلفی, نہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. فرمایا کہ انا وجد نہ ہوں صابرا, بے شک ایوب علیہ السلام ان کو ہم نے صابر پایا, نعم العبد، کیا ہی خوب وہ بندے تھے، انہ اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے. وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اے نبی آپ ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو بھی. اولی الایدی والابصار، وہ قوت والے تھے اور آنکھوں والے تھے. کیا مطلب قوت والے اور آنکھوں والے؟ یعنی علم و عمل کی قوت والے تھے، علم بھی تھا اور عمل بھی تھا ساتھ. انا اخلصناہم بخالصت، اور ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا ایک خالص چیز کے لیے، اور وہ خالص چیز کیا ہے؟ ذکر الدار، وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے. یعنی یہ دونوں، یعنی جتنے بھی یہ انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کی گھر کی یاد سے جو ہے وہ بالکل مسلط ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور نبی آپ یاد کریں اسماعیل علیہ السلام کو بھی، یسع اور ذی الکفل علیہ السلام کو بھی. یہ یسع کے بارے میں کوئی زیادہ علیہ السلام علم نہیں ہے، ان کا تذکرہ دو دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ انعام میں اور یہاں پر. اور ذی الکفل کے حوالے سے بھی بات ہم نے پہلے سمجھی کہ ان کا بھی بہت زیادہ ذکر نہیں ہے، لیکن انبیاء کی فہرست میں ان کو شامل کیا گیا. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام ہی سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے. حاضر ذکر، اور یہ تو ایک نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور البتہ متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. کیا ٹھکانہ ہے؟ جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والے باغات. مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، وہ جنت کے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متقین فیہا، اس میں تکیہ لگائے ہوئے. یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب، اور ان میں منگوائیں گے وہ بہت سے میوے اور مشروبات. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والیاں یعنی با حیا ہم عمر وہ حورے ہوں گے ان کے لیے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اور بے شک یہ ہمارا رزق ہے اور اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے. ھذا، اور یہ ہے بدلہ. کن لوگوں کا بدلہ؟ کہ جو دنیا میں کم سے کم پر اکتفا کر کے اور دین کے لیے جو ہے وہ تن من دھن ایک کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہاں کے لیے توشہ جمع کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور اس کے برعکس سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے. يَسْلَوْنَهَا، وہ اس میں جھوکے جائیں گے. وَبِئْسَ الْمِهَادُ، سو وہ بہت ہی برا فرش ہے، ان کی آرام گاہ ہوگی. ھذا، اور یہ ہے ان کا بدلہ. فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب چکھو کھولتا ہوا پانی اور پیپ اس کا مزہ. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس کی جو شکل ہے اس کی کئی اور قسمیں بھی ہوں گی، یعنی اور بھی طرح طرح کے جہنم کے عذاب ہیں کہ جو ان کو دیے جائیں گے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں کوئی جو وہ فراخی نہ ہو. یعنی جہنم میں اہل جہنم آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ انہم سال النار، کہ بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا بل انتم، وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تمہیں جو وہ کوئی کشادگی یہاں نہ ہو، تمہیں کوئی فراخی نہ ہو. لا مرحبا بکم، یعنی تمہیں یہاں پر کوئی خوش آمدید نہ کہا جائے، تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو. انتم قدمتموہ لنا، اور بے شک تم ہی ہمارے لیے یہ مصیبت ہے کہ جو کہ آگے لے کر آئے ہو. فبئس القرار، سو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لایا ہے. فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اے اللہ جہنم میں اس کے لیے تو آج دگنا عذاب ہے کہ جو کہ اس کو چکھا. اب جہنم ہی کہیں گے کہ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیا ہوا کہ آج ہم دوزخ میں جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے. کنا نعدہم من الاشرار، کہ جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی کہتے تھے ہم ان پہ بڑے طنز کرتے تھے کہ یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ بس جنتی سمجھتے ہیں اور ہمیں جہنمی سمجھتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے مال اور دولت سے جو ہے وہ جلتے ہیں. یعنی اہل ایمان کے لیے جو دنیا میں جو اہل کفر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب جب وہ اہل کفر جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اب انہیں خیال آئیں گے وہ لوگ کہ جو دنیا میں انہیں جو ہے وہ سمجھاتے تھے، آخرت کی یاد دلاتے تھے، کہ آج ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں دیکھ رہے جہنم میں، اتخذناہم سخریا، کیا ہم ان کا مذاق نہ اڑاتے تھے، ام زاغت انہم الابصار، یا کج ہو گئی ہیں ان سے ہماری آنکھیں کہ ہم ان کو آج اپنے ساتھ جہنم میں نہیں دیکھ رہے. ان ذالک الحق تقاسم اہل النار، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اہل جہنم کا باہم یہ جھگڑنا بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے. قل انما انا منذر، اے نبی آپ فرمائیے کہ بلا شبہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، چھایا ہوا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے، زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے. انتم عنہ مورزون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو. ما کان لیا من علم بالملائ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے کچھ خبر نہ تھی عالم بالا کی کہ جب وہ باہم جو ہے وہ جھگڑتے تھے. کہ ان یوہا الی الا انما انا نذیر مبین، اور میری طرف تو بلا شبہ وہی ہے کہ جو کہ کی گئی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کرنے والا. اب اس کے بعد یہاں آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. کل سات مرتبہ عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں وقفے وقفے سے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا اور ہمارے اصل دشمن کی پہچان ہمیں کرائی گئی. سورہ سواد میں یہ آخری دفعہ آ رہا ہے. ساتویں مرتبہ فرمایا کہ اس قال ربک للملائکہ، یاد کرو کہ جب اے نبی آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ انی خالقم بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور جب میں اس کے خاکی وجود کو بنا لوں، سوار لوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اے فرشتوں پس تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے جو ہے وہ سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تفصیلات ہم پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. فرمایا استکبر وکانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس اس آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے جو ہے وہ روکا. لما خلقت بیدی، یعنی وہ انسان کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو، یعنی انسان کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لہذا اب جب یہ ہاتھ کا تذکرہ ہے، جس طرح سے چہرے کا بھی تذکرہ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا بھی تذکرہ آتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو ہم اپنے ہاتھ جو ہے وہ مراد لے کے تصور کریں تو یہ تو شرک ہو جائے گا معاذ اللہ. اسی طرح سے چہرے کے حوالے سے اپنا چہرہ لے کر اس کو جانچنے لگے اللہ کے چہرے کو تو یہ شرک ہو جائے گا. تو مطلب کیا ہے دونوں ہاتھوں سے؟ تو مفسرین نے اس میں ایک رائے یہ بھی دی ہے کہ اصل میں دو عالم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں کیا ہوتا ہے؟ کار فرما اللہ کا کلمہ کن، کن کہتا ہے اور شے ہو جاتی، اور عالم امر سے جو ہے وہ فرشتے ہیں کہ جو کہ وہ عالم امر سے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ انسانی جسم جو دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، تو روح جو ہے وہ عالم امر کی شے ہے. کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جب وہ بنایا تھا. تو ایک ہے عالم امر، یہ ہے ایک ہاتھ مراد واللہ عالم، اور دوسرا جو ہے وہ ہاتھ کیا ہے؟ عالم خلق، کہ جس میں چیزوں کی تخلیق کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. عالم امر میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کن کہتا ہو جاتا ہے. عالم خلق میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، بار بار یہ تذکر آ رہا ہے، اس میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ لما خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی عالم امر کی جو شے ہے وہ روح ہے، عالم خلق کی جو شے ہے وہ یہ انسان کا خاکی وجود ہے. واللہ عالم. فرما استکبرت ام کنت من العالین، تو کیا تو نے تکبر کیا، اور یا تو بلند درجے والوں میں سے ہے کہ تو اکڑ گیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا. قال انا خیر من، تو ابلیس نے کہا، شیطان نے، کہ اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا، قال فخرج منها فانك رجيم، تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس شیطان تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، رندہ درگاہ ہے، وان عليك لعنتي الى يوم الدين، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک، یعنی تو رحمت سے دور کر دیا گیا، قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون، تو وہ بھی جو ہے وہ مقابلے پر آ کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اے میرے رب، پس تو یوں کر کے مجھے اس دن تک مہلت دے دے کہ جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قال فانک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الى يوم الوقت المعلوم، یعنی ایک معلوم معین وقت تک کے لیے یہ مہلت ہے، اور یہ معین وقت کس کو معلوم ہے؟ فقط اللہ سبحانہ وتعالی، قال فبعزتک، تو ابلیس نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو لازمن بہکا کے رہوں گا، لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے سوا ان میں سے، یعنی کچھ تیرے مخلص بندے ہوں گے، چنیندہ بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، اللہ تعالی ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل فرمائے، قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ، اللہ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے اور میں بھی سچ ہی کہتا ہوں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازمن جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے بھی کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے، تیری اتباع کریں گے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میں اس تبلیغ پر، اس قرآن کے پہنچانے پر، اللہ کے پیغامات کے پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں نہ بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہ کوئی تکلفات کرنے والے میں سے ہوں، اور یہ تکلف کا جو بھی عنصر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یعنی اس سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کے رکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی پروٹوکولز کا معاملہ، یعنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جب وہ مل جل کر بیٹھتے تھے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، اور یہ ہے کہ اگر کوئی، یعنی آپ آتے تھے اور صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ نے ان کو کھڑے ہونے سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کیفیت اللہ کے رسول سے بھی کہلوایا گیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بناوٹی نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہان والوں اور جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اس کا حال تو ایک وقت کے بعد جلد ہی وہ ضرور جو ہے وہ تم جان لو گے، اب اس کے بعد یہ سورۃ الزمر ہے، اور یہاں سے نوٹ فرمائیے کہ چار سورتیں ہیں کہ جو آپس میں ایک بڑے اہم موضوع کے حوالے سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ موضوع ہے توحید عملی، توحید عملی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے توحید نظری، تھیوریٹیکل مونوتھیزم، اور ایک ہے پریکٹیکل مونوتھیزم، یعنی توحید عملی، توحید نظری اور توحید عملی کا جو فرق ہے انتہائی دیہاتی انداز میں، ذرا سادہ انداز میں آپ سے بات کروں تو وہ یوں ہوگا کہ توحید نظری کیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید نظری ہے، اور توحید عملی کیا ہے کہ ایک اللہ کی ماننا، یہ دیہاتی انداز میں، خالص دیہاتی انداز میں، سادہ الفاظ میں یہ توحید نظری اور توحید عملی کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی فلسفیانہ انداز میں ان چاروں صورتوں کے حوالے سے ایک بہت پیاری کتاب انشاءاللہ مکتبے سے اویلیبل ہوگی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، توحید عملی کے نام سے، اور انہی چار صورتوں کے حوالے سے توحید عملی کے جو چار پہلو اللہ سبحانہ وتعالی ان چار صورتوں میں آپس میں ان کو جوڑا ہے موتیوں کی طرح، وہ انشاءاللہ تفصیل آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی، ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ مطالعہ کیجئے، بہت اہم یہ موضوع ہے توحید عملی کا۔ دیکھیے یہ سورہ زمر اور اس کے جو بعد آنے والی سورت ہے سورۃ المؤمن، یہ توحید عملی کے انفرادی پہلو سے جو ہے وہ کلام کرتی ہے، اور توحید عملی کا جو انفرادی پہلو ہے اس میں ایک موضوع ہے عبادت، یعنی پوری زندگی میں کامل اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی محبت کے ساتھ، تو یہ اطاعت اور عبادت کا جو بھی موضوع ہے یہ سورہ زمر کا موضوع ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا جوہر ہے، تو لہذا دعا کو بھی عبادت قرار دیا گیا، اور سورہ مومن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے توحید فی الدعا، تو توحید فی العبادہ یا توحید فی الاطاعت یہ سورہ زمر کا موضوع اور توحید فی الدعا یہ سورہ مومن کا موضوع. تو یہ دونوں مل کر سورہ زمر اور سورہ مومن یہ توحید عملی کا جو انفرادی پہلو ہے اس کو اجاگر کرتی ہیں. پھر توحید عملی کا جو اجتماعی پہلو ہے تو لہٰذا اس کے حوالے سے پھر دو اگلی صورتیں ہیں, سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا, یہ جوڑے کی مانند ہیں. اور توحید عملی کا جو اجتماعی پہلو ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کی اس بندگی کی دعوت جو ہے وہ دوسروں کو دینا. تو دعوت اللہ کے موضوع پر جامع ترین جو ہے وہ صورت ہے سورہ حامیم سجدہ. انشاءاللہ وہ آیات ہم 30-36 یہ آیات ہیں سورہ حامیم سجدہ کی جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو یہ اجتماعی پہلو توحید کا اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا دعوت اللہ. پھر اس کا جو اعلیٰ ترین مظہر ہے توحید کا اجتماعی پہلو کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. کس کی زمین پر؟ اللہ کی زمین پر, کہ جس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کے لیے جامع اصطلاح اقامت دین کی ہے. تو سورہ شورا آیت نمبر 13 کے ذیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ ان اقیم الدین کا لفظ ہے کہ جو کہ آیا, اور یہ ذمہ داری جو ایک فرض کے درجے پر ہمارے کندھوں پر ہے. انشاءاللہ یہ توحید عملی کا وہ اجتماعی پہلو اس کا کلائمیکس انشاءاللہ سورہ شورا میں آ جائے گا. پھر اس اقامت دین کے کرنے والے جو رفقا ہیں اور جو ساتھی ہیں ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے وہ بھی سورہ شورا کا موضوع ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ توحید عملی یہ کتابچہ ہے انشاءاللہ دستیاب ہوگا. اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. اس تمہید کے بعد انشاءاللہ آپ آغاز کرتے ہیں. سورۃ الزمر یہ 8 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جا رہا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اس کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب سورت کا عمود شروع ہو گیا, یعنی توحید فی الاطاعت عبادت. فرمایا جا رہا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے نبی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ تاکہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے خالص اسی کی اطاعت کے لیے. یعنی اللہ کی عبادت خالص اس کی اطاعت کے لیے, اور اطاعت میں کوئی جو ہے وہ یعنی ملاوٹ نہیں ہوگی. خالص اطاعت ہوگی تو اللہ کی ہوگی, ہاں بندوں کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت کے, اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. لا اطاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص, اور آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اطاعت تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہاں نوٹ فرمائیے, دین کا لفظ آیا ہے اطاعت کے معنوں میں, اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ دین کا لفظ چار معنوں میں, بدلے کے معنوں میں بھی, قانون کے معنوں میں بھی, اسی طرح نظام کے معنوں میں بھی, اور اطاعت کے معنوں میں بھی. اور ان کا آپس میں جو باہمی ربط ہے وہ بڑا حسین ہے کہ بدلہ دیا جاتا ہے کسی قانون کے تحت. تو لہٰذا دین کا لفظ بدلے کے معنوں میں بھی آیا سورہ فاتحہ میں, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک, اور بدلہ دیا جاتا ہے کسی قانون کے تحت. تو قانون کے معنوں میں بھی دین کا لفظ آیا سورہ یوسف میں, کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو بادشاہ کے قانون کے مطابق, فی دین الملک اس کے الفاظ آئے تھے وہاں پر. تو لہٰذا وہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. تو بدلہ قانون, بدلہ دیا جاتا ہے قانون کے تحت, قانون بنتا ہے نظام کے تحت, اور نظام کے لیے بھی دین کا لفظ قرآن مجید میں ہم پڑھ کر آئے, سورہ انفال میں بھی کہ ویکون دین و کلہ للہ, کہ کل کا کل دین اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی نظام اللہ کے لیے ہو جائے. اور نظام وہی ہے کہ جس کی اطاعت ہو, وہ نظام نظام کہلانے کے لائق نہیں کہ جس کی اطاعت نہ ہو رہی ہو. تو لہٰذا یہ دین کا لفظ اطاعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا کہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ الا للہ الدین الخالص, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اطاعت تو وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں معبودان باطل کی کہ وہ قرب کے درجے میں ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے. ہم اس لیے مزاروں پر جاتے ہیں, اس لیے جو ہے وہ چادریں چڑھاتے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ ان بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سفارشی ہو جائیں گے, روز قیامت ہماری سفارش کر دیں گے, ہمیں قرب دلا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون, اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ ان کے درمیان اس امر میں فیصلہ فرما دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اور بے شک اللہ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اور اگر اللہ چاہتا تو کسی کو اپنی اولاد جو ہے وہ بنا لیتا. لاصطفى مما یخلق ما یشاء, تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اس اولاد کے لیے چن لیتا. سبحانہ, جبکہ وہ اللہ اس سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار, اور وہی اللہ ہے کہ جو واحد ہے اور چھایا ہوا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے, دن کو رات پر لپیٹتا ہے. وسخر الشمس والقمر, سورج اور چاند اسی نے مسخر کیے. کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک اپنے مدت مقرر تک وہ چلتا ہے. الا هو العزیز الغفور, آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ذات ہے زبردست اور وہی ذات ہے بہت بخشنے والی. خلقکم من نفس واحدہ, اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها, اور ان سے ان کا جوڑا بنایا. یعنی اس تمام انسان, ان کے سب کے والد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. سب کی والدہ کون ہے؟ اما حوا سلام علیہا. وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج, اور پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جانور ہیں کہ جو کہ اس نے نازل کیے, یعنی گائیں, بھیڑ, بکری, اونٹ, اور ان کے نر اور مادہ دونوں, یہ آٹھ بنتے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم, اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں, رحم مادر میں. خلقم من بعد خلق, ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں. نطفہ, علقہ, مضغہ, عظامہ, یہ سارے مراحل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ رحم مادر میں تمہاری تخلیق کر رہا ہوتا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے, انڈر لائن کرنے والی بات ہے, فی ظلمات ثلاث, یعنی تین تاریخیوں میں, تین پردوں میں, تین تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے. یہ تین تاریکیاں کون سی ہیں؟ تین اندھیرے کون سے ہیں؟ یعنی پہلا اندھیرا وہ جھلی ہے کہ جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. دوسرا پردہ ہے رحم مادر کا, اس کا اندھیرا. تیسرا پردہ اور تیسرا اندھیرا وہ پیٹ کا اندھیرا ہے. تو لہٰذا یہ تین اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پرورش کر رہا ہوتا ہے. تم کوئی کام کرنے جاؤ تو تمہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, بغیر روشنی کے تم کام نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ تمہارا بادشاہ اور مالک ہے, دیکھو تین اندھیروں میں تمہیں پرورش دے رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہ الملک, اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون, تو پھر کہاں سے تم پھرے جاتے ہو. ان تکفروا, اور دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے. فان اللہ غنی عنکم, تو بے شک اللہ تو تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضى لعباده الکفر, اور وہ راضی نہیں ہوتا, پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری. وان تشکروا, اور دیکھو اگر تم شکر کرو گے. یرضہ لکم, تو یہ شکر گزاری تمہارے لیے اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بنائے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, تمام چور دروازے آخرت میں نجات اخروی کے سب بند کر دیے اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون, اور پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم لوٹنے والے ہو, اور وہ تمہیں جتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور, اور بے شک وہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے. واذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ, اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتا ہے. ثم اذا خوله نعمت من, اور پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, تو وہ بھول جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ اس سے قبل اللہ کو پکارتا تھا. وجعل للہ اندادا, اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے کہ میں فلاں مزار پہ گیا, فلاں جو ہے وہ نظر دی, اور اس وجہ سے یہ مشکل میری آسان ہو گئی. اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے. لیضل عن سبیلی, کہ تاکہ اس کے راستے سے وہ گمراہ کرے. قل تمتع بکفری کا قلیلا, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تم فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑا. کتنا اٹھاؤ گے فائدہ؟ انک من اصحاب النار, اور بے شک تو آگ والوں میں سے ہے. اب کمپیریزن کیا جا رہا ہے, سامنے پوری انسانیت کے بات رکھی جا رہی ہے کہ یہ ایک ناشکرا ہے کہ جو اللہ کی ناشکری کرنے والا, کیا یہ بہتر ہے یا یہ شخص؟ امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن وقائما, یا وہ کہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے, سجدہ کرنے والا ہے, قیام کرنے والا ہے. یحذر الآخرہ, آخرت سے وہ ڈرتا ہے. ویرجو رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت کی جو ہے وہ امید رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اوصاف کا حامل ہم سب کو بنائے اور ان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک اور کمپیریزن فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں علم والے اور کہ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہو جاتے؟ دنیا میں ان دونوں کو برابر نہیں کیا جاتا، ایک جاہل اور ایک عالم کو دنیا والے برابر نہیں کرتے، کوئی ویٹج دینے کو جاہل کو تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک وہ شخص ہے کہ جو کہ جانتا ہے اپنے رب کو، جو ہے وہ پہچانتا ہے اپنے تخلیق کا، جو بھی مقصد ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے اپنی بندگی کے لیے جو ہے وہ چنا ہے، وہ شخص جانتا ہے کہ مجھے اللہ کے جو بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ میرے لیے بوجھ نہیں، میرے لیے رحمت ہیں. یہ سوچ سے مجھے بچنا ہے، بے پردگی سے جو ہے مجھے بچنا ہے، رسول کی ہر سنت سے جو ہے مجھے پیار ہے. لہٰذا ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ بدبخت ہے کہ جو کہ اپنا مقصد تخلیق کو کیوں نہیں پہچانتا، الل ٹپ زندگی ہے کہ جو بسر کر رہا ہے، سود کی کاروبار کر رہا ہے، سودی لانت میں ملوث، بے پردگی میں ان کی مائیں بہنیں ملوث، بے حیائی کا سامان گھروں پر جو ہے وہ چل رہا ہے. لہٰذا یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک علم والا ہے ایک لا علم ہے، برابر نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، اور بلا شبہ عقل سلیم والے ہی ہیں، اولو الالباب ہیں کہ جو کہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ جامع اور نافع علم ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں علم کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بیان فرمائی، اس کو اجاگر کیا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیں اللہ کے رسول نے ایک عالم اور عابد کی جو فضیلت بیان کی کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا سے صحابی پر، یعنی کوئی کمپیریزن نہیں. یا آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی فضیلت جو وہ ستاروں پر ہے. تو لہٰذا ستارے چاند کے مقابلے میں کیا ان کی روشنی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بھی علم بانٹنے والا ہے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہے، اس کے لیے دعائیں کون کرتے ہیں؟ فرشتے، اہل آسمان، اہل زمین، بلوں میں چونٹیاں، مچھلیاں سمندروں میں، یہ سب مل کر خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے جو وہ دعائیں کر رہے ہوتے، فرشتے جو ہے وہ پر بچھا رہے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو ہے وہ یہ نافع علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور علم کی روح کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. قرآن کا علم یعنی علمہ البیان، وہ جو سورہ رحمان کی ابتدا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چار آیات، علم القرآن چوٹی کا علم ہے کہ جو کہ انسان کو سکھایا، چوٹی کا علم. راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول کر لے. 31 مئی سے انشاءاللہ بار بار تکرار کے ساتھ یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی، اور جو نعمت میرے لیے، جو میں نے اپنے لیے چیز پسند کی، میں یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ساتھیوں کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو. اللہ کے رسول کا حکم کہ تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رجوع الی القرآن کورس، قرآن کا علم، اس کے مفاہیم، اس کی زبان، اس کے مضامین کو سمجھنا، اور اس کی جو تشریح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ بڑا کمپریہنسو کورس انشاءاللہ 31 مئی سے آغاز. تفصیلات جو ہے وہ مکتبے سے اور ویب سائٹ سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں اس میں آسانی پیدا فرمائے. انما یتذکر اولو الالباب، اور یقیناً ہوش مند ہی ہیں کہ جو نصیحت قبول کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں کے جنہوں نے جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، دیکھو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، حسنہ ہے. وارضوا اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بلا شبہ کے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، اے نبی آپ تو فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اس کی اطاعت کے لیے. وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں پہلا جو ہے وہ فرما بردار ہو جاؤں. قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی آپ یہ بھی فرمائیے کہ بے شک مجھے خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، اور آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے خالص جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پس تم جس کو چاہو اللہ کے سوا جو ہے وہ پوجو، اس کی پرستش کرو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، بڑی ہلا دینے والی آیت ہے. سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، فرمایا نبی ان سے فرما دیجئے کہ بے شک سب سے زیادہ خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، یعنی وہ بد نصیب انسان کہ آج گھر والوں کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر، قرابت داروں کی خاطر، قبیلے کی خاطر، پوری قوم کی خاطر، اس دنیا کے بنانے کے لیے وہ اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کرتے، بچوں کے اعلیٰ کیریئر کو چمکانے کے لیے رشوت لے کے، کیونکہ حلال سے تو وہ ہائی فائی اسکولز کی فیس وہ ادا نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ ہے کہ غبن کرے گا، رشوت لے گا، بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، بابو بنانا ہے، بڑا جو ہے وہ اس کو دنیا دار بنانا ہے، تو لہٰذا پیسے چاہیے حلال سے جو وہ آنی رہے، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ وہ سودا کرے گا، کسی کا غبن کرے گا، رشوت لے گا، تو لہٰذا سودی قرضے جو ہے وہ لے کے اور فیس جو ہے وہ ادا کرے گا، تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے یہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ خسارے میں جو ہے وہ ڈالا، حرام کمائی ان کے اندر جو ہے وہ ڈالی، آزاد خیال اسکولوں میں جو ہے وہ داخلہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس حوالے سے اپنے گھر کی تربیت پر دھیان دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، اور خوب یاد رکھو کہ یہی کھلا خسارہ ہے، لہم من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل، ان کے لیے اوپر بھی جو ہے وہ آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے پاؤں کے نیچے بھی جو ہے وہ آگ ہی کی چادریں ہوں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ذالک یخوف اللہ به عبادہ، اور یہ ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، یا عباد اے میرے بندوں، فتقون، میرا تقوی اختیار کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جو لوگ شیطان سے بچتے رہے، طاغوت سے جو ہے وہ اجتناب کرتے رہے کہ اس کی وہ پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، لہم البشرا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، تو نبی آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیجئے۔ اور میرے بندے کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یستمعون القول، وہ کہ جو کہ میری بات پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں، بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسن، اور پھر اس کی اچھی باتوں کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ رخصت کے درجے پہ نہیں بلکہ عظیمت کے درجے پر جو وہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین ھداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کیا دی، ہدایت سے سرفراز کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں عقل والے۔ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، تو کیا جس پر عذاب کا جو وعدہ ہے وہ ثابت ہو گیا، اَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو پس کیا تم اسے بچا لو گے کہ جو آگ میں جو وہ گرا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، لیکن جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہائر گریڈز ہیں جنت میں، بالا خانے ہیں، اور ان کے اوپر بنے بنائے بالا خانے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا، نازل کیا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں جو ہے وہ چلا دیا، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی ہے کہ جو کہ نکالتا ہے، ثم یہیج، اور پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر تو اسے زرد دیکھتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جس طرح سے وہ بیج بویا گیا، پھر وہ کوپل نکلی، پھر وہ تنا مضبوط ہوا، پھر وہ درخت بنا پوری کھیتی، پھر وہ پھل آئے، پھر وہ زرد ہوا، کھیتی جو ہے وہ چورا چورا ہو گئی، زمین میں مل گئی۔ اسی طرح انسان کی پوری زندگی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور پھر کیا ہے، پھر جو ہے وہ مٹی میں مل جانا ہے، کسی کو بڑھاپے میں جا کے ملنا ہے، کسی کو پہلے مل جانا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب، اور یقیناً اس میں، اس مثال میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا جا رہا ہے کہ پس کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفت جو ہے وہ نصیب فرمائے، یہ وصف ہمیں نصیب فرمائے، یعنی کتنا ہی وہ اللہ کا محبوب بندہ کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور اس کو شریعت کا حکم فی نفس ہی خیر ہے کہ جو کہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے قلوب کو نور سے منور فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالایمان, فرمایا فہو علی نور من ربی, تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے, ایک روشنی پر ہے, ایک دلیل پر ہے. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا وہ اور یہ سنگدل برابر ہیں, یعنی کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جس کا دل جو ہے وہ اندھیروں میں ہے. سو خرابی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے بالکل سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین, اور یہی لوگ تو ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی, قرآن مجید کی جو اوصاف ہیں وہ اللہ تعالی واضح فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام ہے کہ جو یہ قرآن نازل کیا, یعنی ایسی یہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی بھی ہیں. یعنی یہ ہے کہ بہت ساری آیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹ ہوتی ہیں, اور چھ قوموں کے واقعات ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر بار بار ہمارے سامنے لاتے ہیں. تو لہٰذا یہ خوبی ہے قرآن مجید کی. فرمایا تخ شعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے یعنی اللہ کی ان آیات سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں پر کہ جو اپنے رب سے جب وہ ڈرتے ہیں, ان کے اوپر ریشہ تاری ہوتا ہے, وہ کانپ جاتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں. ثم تلین جلود ہوں وہ قلوب ہوں الی ذکر اللہ, اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل وہ نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے. مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں, ظاہر اور باطن دونوں وہ اللہ کے ذکر کی طرف ان کا مائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہم سب کو نصیب فرمائے. ذالک ھدی اللہ, یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بھی من یشاء, وہ اپنی یہ اس سے ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ گمراہ کرے, فما لہ من ہاد, تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں, کوئی ہدایت دینے والا نہیں. افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, بس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچاتا ہے, یعنی وہ کہ جو جہنم میں ہے اور بار بار جو ہے وہ جہنم کی آگ کو جو ہے وہ اس سے اپنے چہرے کو بچانے والا ہے, تو یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ کیا ایسا بد نصیب انسان جو آگ میں جل رہا ہے وہ اہل جنت کے برابر ہو سکتا ہے. وقیل للظالمین, اور ظالموں کو اس دن کہا جائے گا, ذوقوا ما کنتم تکسبون, بس چکھو اس کا مزہ کہ جو کہ تم کماتے تھے. کذب الذین من قبلہم, چٹلایا ان لوگوں نے اس سے قبل, فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, اور پس ان پر آیا عذاب اس جگہ سے کہ جہاں ان کو شعور بھی نہیں تھا. فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, پس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا. والعذاب الآخرۃ اکبر, اور یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ اس بات کو جان لیں. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل, اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. لعلہم یتذکرون, کہ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اب یہ کون سا قرآن ہے؟ فرمایا قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون, یہ قرآن عربی زبان میں ہے, کسی کی یعنی اس میں بغیر کسی کجی کے, کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں, کوئی اس میں شک نہیں. لعلہم یتقون, کہ تاکہ جو بھی پرہیزگار یعنی وہ پرہیزگاری اختیار کریں, اللہ کی نافرمانی سے بچے. اب دو طرح کے غلاموں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء, اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک غلام کی, اس میں کئی آقا ہیں کہ جو کہ شریک ہیں, یعنی وہ ایسا غلام ہے کہ جس کے کئی آقا ہیں. متشاکسون, اور وہ سارے آقا جو ہیں اس کے غلام کے بیچارے کے, وہ سارے آقا جو ہے وہ ضدی ہیں, ہٹ دھرم ہیں. ورجلا سلما لرجل, اور ایک آدمی وہ ایک آدمی کا غلام ہے, یعنی ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو کہ صرف ایک آدمی کا غلام ہے. ہل یستویانی مسئلہ, تو اب غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خود غور کرو کہ کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی, یعنی ایک وہ شخص کے جس کے کئی خدا ہیں وہ کس کس کو خوش کرے, ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض, دوسرے کو راضی کرے تیسرا ناراض, تیسرے کو راضی کرے پہلا ناراض. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو انتہائی جو ہے وہ انتشار میں ہوگا, بالکل امن جو ہے وہ اس سے دور ہوگا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کا ایک ہی جو ہے وہ مالک ہے, اسی کے آگے جو ہے وہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے, اسی کو وہ خوش کرتا ہے. لہٰذا وہی بات کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. الحمدللہ تو مثال بیان کر کے فرمایا گیا کہ تمام شکر تمام تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں. اب شرک کی نفی کی جا رہی, انک میت و انہم میتون, بے شک نبی آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں, آپ بھی جو ہے وہ انتقال کرنے والے ہیں اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پھر جو ہے وہ جھگڑا کرو گے. اب دو کرداروں کا موازنہ ہے کہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے, ایک مشرک ہے اور ایک سچائی پر جو ہے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے صدیق انسان. فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ, پس اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا کہ جب وہ سچائی اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوا للکافرین, تو کیا کافروں کا ٹھکانہ وہ جہنم نہیں؟ والذی جاء بالصدق, ہاں اس کے علی الرغم ایک وہ شخص ہے کہ جو سچائی کے ساتھ آیا, وصدق بھی اور اس نے اس سچائی کی تصدیق بھی کی. اولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں کہ جو کہ پرہیزگار ہیں تقوی گزار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو بھی وہ چاہیں گے وہ ہوگا. ذالک جزاء المحسنین, اور یہ ہے احسان کرنے والوں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تاکہ اللہ ان سے ان کے اعمال کی برائی جو ہے وہ دور کر دے. ویزیہم اجرہم بیاسن الذی کانوا یعملون, اور انہیں ان کے کاموں کا اجر دے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے. الیس اللہ بکاف نبدا, تو کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ شخص کے جس کی بیک پر جو ہے وہ اللہ آ جائے. لہٰذا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی تائید اس کے ساتھ آ جائے. کیا ڈر ہو کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور نبی وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے کہ جو اس اللہ کے سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے. فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, تو اس کے لیے کوئی پھر ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ, اور جس کو اللہ ہدایت دے تو پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ الْانْتِقَامِ, اور کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں, من خلق السماوات والارض, کس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ لازمن کہیں گے کہ اللہ نے. کسی لات منات عزیٰ کی طرف اشارہ نہیں کریں گے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, پس کیا تم نے دیکھا کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ان ارادنی اللہ بضر, کہ اگر اللہ میرے لیے کوئی ضرر یا کوئی نقصان پہنچانا چاہے, ارادہ کرے اس کا. حل ہن کاشفات ضر, تو کیا وہ سب معبودان باطل اس کا نقصان جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ کوئی جو ہے وہ اس نقصان کو میرے ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ, یا یہ ہے کہ اس کے علاوہ میرے لیے کوئی رحمت اللہ تعالی چاہے. حل ہن ممسکات رحمتی, کیا وہ سب تمہارے معبودان باطل اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ, اے نبی آپ فرمائے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, اے نبی آپ فرمائے کہ اے میری قوم اپنی جگہ تم اپنے اعمال کرتے رہو. انی عامل, میں بھی عمل کرنے والا ہوں, میں بھی اپنے کام میں ڈٹا رہوں گا. فسوف تعلمون, پس ان قریب تم جان لو گے. میں آتی ہی عذاب یغزی, کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے. ویحل علیہ عذاب مقیم, اور کون ہے کہ جس پر دائمی عذاب ہے کہ جو اترتا ہے. ان انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, اور بے شک ہم نے نبی آپ پر لوگوں کے ہدایت کے لیے کتاب ہے کہ جو کہ نازل کی ہے حق کے ساتھ. فمن اہتدا فلنفسہ, جس نے ہدایت پائی لی, جس جو ہدایت پا گیا تو اپنی ذات کے لیے اس نے ہدایت پائی. یعنی بلاک انداز ہے دین کا, شریعت کا, قرآن مجید کا, کہ جس کو ماننا ہے وہ مانے, جو مانے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا, اور جو نہیں مانے گا. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو گمراہ ہوا تو بلا شبہ کہ وہ اپنے لیے گمراہ ہوا, اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. وما انت عليهم بوکیل, اور نبی آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں, کوئی داروغہ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ان آیات پر کامل یقین عطا فرمائے. یہاں وقفہ کریں گے انشاءاللہ, چار رکعت میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے اس مقام کو سماعت فرمائیں گے. جزاک اللہ.